نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے درس میں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جس منتخب نصاب کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں اس کا پہلا حصہ چار جامع اسباق پر مشتمل تھا، دوسرے حصے میں کچھ مباحث ایمان کے بارے میں آئے، اور تیسرا حصہ اعمال صالحہ کی تفصیلات پر مشتمل ہے۔ اعمال صالحہ کے ضمن میں جو مقامات قرآن مجید کے اس درس کے نصاب میں شامل کیے گئے ہیں اس میں پہلے یہ دو مقامات ہیں، سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ معارض کی آیات 19-35۔ ان میں انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کے ضمن میں جو پروگرام قرآن مجید عطا فرماتا ہے اس کی وضاحت ہے۔ اس کے بعد والا درس سورہ فرقان کے آخری رکوع پر مشتمل ہے جس میں ایک پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت، یا یوں کہیے کہ قرآن کا انسان مطلوب، یا علامہ اقبال جسے تعبیر کرتے ہیں مرد مومن، اور اس مقام پر جسے عباد الرحمن سے تعبیر کیا گیا، ان کے خصائص کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں۔ اس کے بعد ایک مقام ہم پڑھیں گے جس میں ان سے آئلی زندگی، گھریلو زندگی سے متعلق ہدایات آئیں گی۔ پھر ایک درس ہوگا جس میں معاشرتی اقدار کیا ہیں، کن چیزوں کو اسلام چاہتا ہے کہ وہ انسانی معاشرے میں رواج پائیں، اور کن چیزوں کو اسلام چاہتا ہے کہ ان کا استحصال کیا جائے، ان کو بے خوبن سے اکھیڑ پھینکا جائے۔ اور آخری بحث ہوگی اس تیسرے حصے میں مسلمانوں کی حیات ملی، مسلمانوں کی سیاسی زندگی، اسلامی ریاست کے تصورات، وہ یہ گویا کہ اس تیسرے حصے کا آخری نقطۂ عروج ہوگا۔ اس پہلے سبق کے ضمن میں پچھلے درس میں دو باتیں آ چکی ہیں، ایک تو لفظ فلاح پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی، قد افلح المومنون کیا معنی ہے فلاح کے، لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ سورہ معارض کی ابتدائی 3 آیات جو اس درس کی ہیں اس سے بھی اس کی مزید وضاحت ملی کہ انسان میں خلقی اعتبار سے کچھ کمزوریاں ہیں، خلق الانسان ضعیفا، ان الانسان خلق ہلوعا، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضرر پہنچتا ہے، تو وہ جزا فضا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، چیخ پکار کرتا ہے، تھڑ دلے پن کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جب کوئی دولت ہاتھ آتی ہے، کوئی نعمت میسر آتی ہے، تو اسے سمیٹ سمیٹ کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کے تھڑ دلے پن کا مظہر ہے۔ اب اس تھڑ دلے پن سے نکل کر اس خام حالت سے انسان کا پختہ ہونا، اس کے لیے تدبیر کیا ہے، وہ تدابیر ہے کہ جو ان دونوں مقامات پر قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ انسان کی انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کا قرآنی پروگرام۔ دوسری بات جو ہم پچھلی مرتبہ تفصیل کے ساتھ جس پر بحث ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام میں نماز کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے، نماز ہی اول بھی ہے، نماز ہی آخر بھی ہے۔ دونوں مقامات پر ہم نے دیکھا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان کا وصف اول کیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں. اور بقیہ کچھ اور اوصاف کے بیان کرنے کے بعد پھر اس فہرست میں آخری چیز کیا آئی, والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اور وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں. سورہ معارج میں ہم نے دیکھا کہ مومنون کی جگہ جو لفظ آیا وہ مسلین, الا المسلین, گویا کہ مومن اور نمازی یہ مترادف الفاظ ہیں, یہ ہم معنی حقیقت ہے. الا المسلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, وہ نمازی کے جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں. اور اس مقام پر بھی کچھ اور اوصاف بیان کرنے کے بعد پھر گفتگو ختم ہوئی کس پر, والذین هم علی صلاتهم یحافظون, تو اول بھی نماز آخر بھی نماز. گویا کہ تعمیر سیرت کے اس پروگرام میں اگر ہم اسے ایک شہر سے تعبیر کریں تو اس شہر کی فصیل جو ہے وہ نماز ہے, وہ ان تمام اوصاف کا احاطہ کیے ہوئے. پھر نماز کے سلسلے میں تین چیزیں آئیں, ایک اس کی باطنی روح ہے خشوع اور خضوع, حضور قلب, اور ایک اس کے نظام اور محافظت. یہی چیزیں ہیں کہ جن کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو پھر یہ بعد میں قرآن مجید کی اصطلاح بن گئی نماز کی اقامت, نماز کو قائم کرنا, یہ گویا کہ ایک نظام ہے. اس کے تمام اوقات, اس کے تمام شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے, اس کی تمام پابندیوں کو گوارا کرتے ہوئے, طہارت کے لیے جتنے بھی لوازم ہیں, نماز بغیر وضو ادا نہیں کی جا سکتی, اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل کیا جائے, وضو کی ضرورت ہے تو وضو کیا جائے, پھر اس کے اوقات ہیں, پھر مردوں کے لیے نماز باجماعت کا انتظام ہے, پھر اس میں مداومت ہے. ان تمام چیزوں کو جب ہم جمع کریں گے, اسی میں تعدیل ارکان ہے کہ ہر ہر رکعت کا ہر ہر رکن جو ہے وہ پورے اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے, ایسا نہ ہو کہ اس میں چوری کی جائے, جس کو حضور نے تعبیر فرمایا ہے کہ نماز میں بھی چوری ہوتی ہے. وہ یہ کہ تعدیل ارکان نہ ہو, اس کے تمام جتنے بھی حصے ہیں ان کو سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ ادا نہ کیا جا رہا ہو, ان سب کو جمع کیجئے گا تو وہ اقامت الصلاۃ ہے. اب اس کے بعد جو مزید اوصاف آ رہے ہیں یا تعبیر سیرت کے لوازم میں جن کا ذکر ہو رہا ہے, ان میں سے پہلے ہم دو کو لیں گے اور اس کا تقابل جو ہے ان دونوں مقامات پر جس طرح ان کی تعبیر ہوئی ہے اس کا ایک تقابلی مطالعہ کریں گے تو اس سے وہ حقیقت نکھر کر سامنے آئے گی جو میں نے پچھلے مرتبہ عرض کی تھی کہ قرآن مجید کے جو مشابہ مقامات ہیں, میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا ایک وصف یہ ہے جو سورہ زمر میں آیا, کتابم متشابہم مثانیہ, یہ ایک کتاب ہے جس کے مضامین باہم مشابہ ہیں اور دوہرا دوہرا کر آتے ہیں. تو یہ جو مشابہ مقامات ہیں ان کا اگر تقابلی مطالعہ کیا جائے, ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر ان پر غور کیا جائے, تو علم اور حکمت کے بہت سے موتی جو ہیں وہ اس سمندر سے پھر نکلیں گے اور ہاتھ آئیں گے. چنانچہ دو اوصاف کا ذکر دیکھیے, سورہ مومنون میں فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور وہ کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں, بیکار کی باتوں سے بچتے ہیں. لغو کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو بے مقصد ہو, لا حاصل ہو, معصیت نہیں. ایک تو وہ چیز ہے کہ جو ممنوع ہے, جو حرام ہے, وہ تو معصیت ہے, وہ اسم ہے, وہ گناہ ہے, وہ نہیں, بلکہ وہ چیزیں کہ جو گناہ تو نہیں ہے, معصیت نہیں ہے, لیکن یہ کہ ان کا حاصل کچھ نہیں ہے, جس میں کہ وقت ضائع ہوتا ہے, جس میں انسان اپنا وقت صرف کرتا ہے بغیر اس کے کہ اس کی کوئی دنیاوی ضرورت پوری ہو رہی ہو یا وہ آخرت کے لیے کوئی کمائی کر رہا ہو. وقت جو ہے وہ نہایت قیمتی شے ہے. الوقت سیف القاطع, ایک مقولہ ہے, یہ تو ایک تلوار ہے, کاٹنے والی تلوار. سورۃ العصر میں جو قسم کھائی گئی وہ اسی تیزی کے ساتھ گزرنے والے وقت کی تو ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض مفسرین نے بڑی پیاری مثال دی ہے برف کے تاجر کی، کہ برف کا تاجر جو ہے اس کا معاملہ بڑا نازک ہے. کوئی اور اگر پرچون کی دکان لگا کر بیٹھا ہوا ہے تو شام تک اگر بکری نہ ہوئی تب بھی اس کا راس المال تو محفوظ ہے، وہ اپنی دکان بند کرے گا، اس کا سامان جو کا تو ہے، اس کا اصل سرمایہ تو کہیں نہیں گیا. لیکن برف کے تاجر کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر وہ بکے گی نہیں تو پگھل جائے گی، معلوم ہوا کہ اس کا اصل سرمایہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس کے لیے وقت کی جو قدر و قیمت ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے. تو انسان کا اصل سرمایہ وقت ہے، وقت کی قدر و قیمت کا احساس یہ گویا کہ سیرت و کردار کی تعمیر میں ایک جزو لازم کی حیثیت رکھتا. میں ابھی عرض کروں گا اس کے بارے میں مزید، ابھی صرف ان دونوں چیزوں کے لیے عنوانات ذہن میں قائم کر لیجئے، اعراض عن اللغو، یا جس کے لیے حدیث میں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی انسان کے اسلام دین کی بہتری اور اچھائی اور خوبصورتی میں یہ بھی ہے کہ وہ ہر اس چیز کو ترک کر دے کہ جو لا یعنی ہو، جس کا کوئی مقصود نہ ہو، جس سے کچھ حاصل نہ ہو. میں عرض کر چکا ہوں کہ مقصود جو ہے وہ یا تو دنیاوی ضرورت، انسان کے جو بھی اس زندگی کے لوازم ہیں، تقاضے ہیں، یا تو ان ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت پورا کرنے میں وہ وقت صرف ہو رہا ہو، اور یا پھر اسے آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنایا جائے. تیسرا وصف، میں نماز کو چونکہ وصف اول شمار کر رہا ہوں لہذا یہ جو میں نمبر دے رہا ہوں اس میں یہ دوسرے اور تیسرے اوصاف ہیں جن پر گفتگو ہو رہی ہے. والذین ہم للزکات فاعلون، اور وہ لوگ کہ جو زکات پر کاربند رہتے ہیں. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اصطلاح ہے زکات کے سلسلے میں وہ ایتاء زکات ہے، الذین یؤتون الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جیسے نماز کے ساتھ اصطلاح جو ہے وہ اقامت ہے، اقیموا الصلاۃ. لیکن یہ اصطلاحات تو تدریجاً مکی قرآن میں ابتداءً جو ہے وہ مختلف چیزوں کی جو اصل لغوی بنیاد ہے اس سے بات شروع ہوتی ہے. نماز کا ذکر ہوتا ہے تو نماز کا ذکر کہیں سجود کے حوالے سے ہو رہا ہے، کہیں قیام کے حوالے سے ہو رہا ہے. قم اللیل الا قلیلا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مراد نماز ہے. لیکن یہ کہ جو اس کے بنیادی اجزاء ہیں ان میں سے کوئی ایک مراد بول کر نماز مراد لے. لیکن رفتہ رفتہ مکی دور کے اواخر میں اور پھر مدنی دور میں وہ اصطلاحات جو ہے معین ہو گئی، اور ان کے اصطلاحی معنی جو ہے وہ معین ہو گئی. تو زکات کے ساتھ جو لفظ آئے گا وہ ہے ایتاء الزکاۃ. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں والذین ہم للزکاۃ فاعلون، پھر یہ چونکہ مکی صورت ہے، زکات کا وہ نظام کے جو بعد میں حضور نے قائم فرمایا ہے وہ تو مکے میں نہیں تھا. ان دونوں باتوں پر غور کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ جو زکات کی اصل حقیقت ہے وہ یہاں مراد ہے. زکات جو ہے تزکیہ، عربی زبان میں یہ باغبان کا عمل ہے کہ وہ اگر اپنے باغ میں باغیچے میں داخل ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کچھ پودے تو اس نے لگائے ہیں، چاہے وہ پھلدار پودے ہیں یا پھولدار پودے ہیں، لیکن وہ اس نے لگائے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ پروان چڑھیں، پھلیں پھولیں، اور کچھ گھاس ایسے ہی اگاتی ہے، جھاڑ جھکاڑ. اب یہ جو جھاڑ جھکاڑ ہے خود رو گھاس ہے، ظاہر بات ہے کہ زمین کے اندر جو قوت ہے وہ اس میں سے حصہ لے رہے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو وہ پوری قوت نمو جو ہے اس پودے کو پہنچے گی کہ جو پودا اس نے لگایا. اسی طریقے سے فضا کی آکسیجن میں سے بھی یہ حصے دار بن گئے. تو وہ یہ کرتا ہے کہ کھرپا ہاتھ میں لے کر ایسے جھاڑ جھکاڑ کو، ایسے خدرو گھاس کو اوکھاڑ پھینکتا ہے. یہ عمل تزکیہ ہے، اس لیے کہ زکاۃ کے معنی اصل میں ہے نشو و نما پانا. تو کسی شے کے نشو و نما میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے اس کو اگر آپ اس کے راستے سے ہٹا دیں گے تو نشو و نما کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھے گا. کسی شے کی نشو و نما کی رکاوٹ کو دور کر دینا تاکہ وہ نشو و نما پا سکے، یہ زکات ہے اور یہ تزکیہ ہے لغت کے اعتبار سے. اب یہ جان لیجئے کہ یہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا گیا الذی خلقت بیدی، وہ کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کی عظمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں الفاظ میں کہ اس انسان کی تخلیق میں نے کی ہے، اسے میں نے بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے. اس کے بارے میں حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کی تخلیق جو ہے وہ اپنی صورت پر کی بلا تشبیہ. تو وہ جو انسان ہے یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہر انسان ایک پودا ہے اللہ کے اس باغ کا، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ پودا پروان چڑھے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس بلند مقام پر ہم نے اس کی تخلیق کی ہے یہ بالفعل اس مقام کو حاصل کرے، اٹین کرے، اچیو کرے. اس کے اس مقام کو حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بخل، وہ مال کی محبت، حب دنیا، جس کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ حب مال. لہذا اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے انفاق مال، مال خرچ کرنا، مال دینا غربا کو، یتاما کو، مساکین کو، محرومین کو، سائلین کو، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں، اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے میں، اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے میں، اعلاء کلمت اللہ کی جد و جہد میں، یہ مال صرف کرنا، مال دینا، یہ ہے در حقیقت عملی ذریعہ انسان کے صحیح رخ پر نشو و نما کے راستے میں جو رکاوٹ ہے حب مال، جو بریک لگا ہوا ہے، اس بریک کو کھولیں گے تو گاڑی آگے چلے. ورنہ یہ ہے کہ آپ انجن کو ریس کرتے رہیے، بریک لگا ہوا ہے وہ تو نہیں چلے گا، انجن بند ہو جائے گا، بریک کھولنا ضروری ہے، اور وہ بریک ہے یہ حب مال. تو مال صرف کرنا اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، یہ ہے فعل زکات. البتہ آگے چل کر اس عمل کے دو حصے ہو گئے، ایک حصہ تو لازم کر دیا گیا، فرض ہو گیا، وہ گویا کہ اب اس کے لیے اصطلاح خاص ہو جائے گی زکات، معین کر دیا گیا اس حد سے آگے جو بھی ہے وہ حد ہم کہتے ہیں نصاب کو، اس صاحب نصاب جو ہے اس سے اس شرح کے مطابق، بھیڑے بکریاں ہیں تو نصاب یہ ہے اور اتنا پھر اس کی شرح ہوگی، سونا ہے تو نصاب یہ ہے اور پھر اس سے جو کچھ لیا جائے گا اس کی شرح یہ ہے. یہ تمام نظام جو ہے یہ تو فرض ہے، یہ تو ارکان اسلام میں شامل ہو گیا صلات کے ساتھ زکات، اور اس سے مزید جو ہے وہ انسان کے اختیار اور ارادے اور مرضی پر چھوڑ دیا گیا، مزید بھی دو، جیسا کہ حضور نے فرمایا فی المال حق ان فی المال لحقا سوا الزکاۃ. یہ کبھی نہ سمجھ بیٹھنا کہ زکات دینے کے بعد اب تم بالکل فارغ ہو گئے ہو، کوئی اور حق نہیں ہے تمہارے مال میں، یقیناً تمہارے اموال میں حق ہے زکات کے علاوہ بھی، ان فی المال لحقا سوا الزکاۃ، لیکن یہ والنٹری ہوگا، یہ آپ کی مرضی پر ہوگا، یہ آپ کے اختیار میں. البتہ وہ جو فرض زکات ہے وہ لازماً لے لی جائے. اور یہ جو اب ہے انفاق نافلہ جسے ہم کہیں گے اپنی مرضی سے خرچ کرنے کی، اس کی حد پھر بعد میں سورہ بقرہ میں معین کر دی گئی. اب یہ بھی چونکہ ایک اخلاقی ضابطہ ہے، قانونی نہیں ہے، لہذا الفاظ بھی اسی کی مناسبت سے ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا کچھ خرچ کرے اللہ کی راہ میں، تو فرما دیجئے جو بھی ضرورت سے زائد ہے دے گا. یہ ہے گویا کہ اس انفاق نافلہ کے لیے آخری حد جو انسان کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے. البتہ وہ جو فرض انفاق ہے جسے اب ہم اصطلاح زکات کہتے ہیں، اس کے مقدار معین ہے، اتنا دینے کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے مزید دیں، آپ پر جبر نہیں. یہ ہے بعد کی بات، اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت تک ابھی یہ فرض اور نفل کی تقسیم نہیں ہے اس میں، بلکہ یہاں تو اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ تعمیر سیرت و کردار کا یہ وصف لازم ہے. اگر یہ بخل کا بریک لگا رہے گا فرض کیجئے ایک شخص نماز کا 100% پابند ہے، مداومت بھی کر رہا ہے، محافظت بھی کر رہا ہے، اور وہ نماز فرض ہی نہیں نفل بھی ادا کر رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی ہے، چاشت کے نوافل بھی سب ہیں، لیکن یہ کہ اگر یہ شوق اور بخل، مال کی محبت، حب مال، اگر یہ نجاست دل میں ہے تو تعمیر سیرت کے اس پروگرام کے نتائج برآمد نہیں ہوں گے جو قرآن مجید دے رہا ہے. سیرت و کردار اس رخ پر تعمیر نہیں ہو سکیں گے جو اللہ کو مطلوب ہے، پسندیدہ ہے. یہ تمام اجزاء اس کے لوازم میں سے ہیں، یہ تمام چیزیں مل جل کر وہ نتیجہ برآمد کریں گی کہ جو مطلوب ہے. ان میں سے محض ایک جز جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا، بلکہ ان کا ہمہ جہتی جو پروگرام قرآن دے رہا ہے اگر اس پر انسان کاربند ہوگا تو وہ نتائج برآمد ہوں گے کہ جو مطلوب ہے. تو اب یہاں ہم نے دیکھا کہ دو ہمارے سامنے اوصاف آئے، ایک وقت کی قدر و قیمت کا احساس اور وقت کو صرف کرنا یا دنیاوی ضرورت پورا کرنے میں، اور یا اسے آخرت کی کمائی کرنے کا ذریعہ بنایا جائے. لغو سے اعراض، بیکار لا یعنی باتوں سے انسان بچے، اور دوسرے یہ کہ مسلسل زکوٰۃ پر کاربند رہے، عمل پیرا رہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا رہے، صرف کرتا رہے، انفاق کرتا رہے. یہ دوسرا وصف لازم ہے سیرت و کردار کی تعبیر. اب آئیے سورہ معارج میں ان کو کیسے تعبیر کیا ہے. ایک تو اصول یہاں آج نوٹ کر لیجئے گا کہ عام طور پر جب متشابہ مضامین قرآن مجید میں آتے ہیں تو ترتیب بدل جاتی ہے، اول و آخر کی ترتیب بدلے گی. مثلاً میں ایک بڑی سادہ سی مثال دے دوں، شہادت علی الناس کے سلسلے میں ایک آیت تو ہے سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع میں، اور وہ مضمون آیا ہے پھر سورہ حج کے آخری رکوع میں. سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع میں امت کا ذکر پہلے ہے، رسول کا بعد میں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ تمام انسانوں پر اور رسول گواہ ہو جائے تم پر. یہی مضمون سورہ حج میں آیا، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول گواہ ہو جائے تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ تمام نوع انسانی پر. یہاں ترتیب بدلی. اچھا، یہ بھی ترتیب کا بدلنا بغیر کسی حکمت کے نہیں ہے. بہرحال عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ جب متشابہ مضامین آتے ہیں تو ان میں ترتیب کچھ بدلتی ہے. سورہ معارج میں سورہ مومنون میں جو چیز دوسرے نمبر پر آئی تھی، والذین ہم للزکات فاعلون، اس کا ذکر پہلے، اور جو چیز وہاں پہلے نمبر پر آئی تھی والذین ہم عن اللغو موردون، اس کا ذکر بعد میں. یہاں کیا ذکر آیا ہے؟ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ کہ جن کے اموال میں معین حق ہے سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی. وہی چیز، یعنی انسان یہ محسوس کرے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے یہ کل کا کل میرا حق نہیں ہے، اگرچہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے پاس یہ مال آ گیا ہے، وراثتن آ گیا، یا آپ نے کمایا تو آپ کو مل گیا، لیکن واقعتن تو دینے والا اللہ ہے. وراثتن آپ کو ملا ہے تب بھی اللہ نے دیا ہے، اور چاہے آپ نے کمایا ہے تب بھی اللہ نے دیا، چاہے آپ نے محنت کی ہے کھیت میں لیکن جو کچھ ملا ہے اسے اللہ کا عطیہ، اس کی دین سمجھ لیجیے، چاہے آپ نے مشقت کی ہے، محنت کی ہے کاروبار میں یا انڈسٹریل یونٹ کوئی لگایا ہے اس میں آپ کی ذہانت اور فطانت اور آپ کی محنت جو ہے یقیناً انہوں نے پارٹ پلے کیا ہے، لیکن جو کچھ ملے اسے سمجھیے کہ عطیہ ہے خداوندی. لیکن جو کچھ اللہ انسان کو دیتا ہے، اب ایک تصور تو یہ کہ یہ میرا ہے، کل کا کل میرا ہی ہے، میں ہی حقدار ہوں اس کا، اور ایک تصور جو اسلام دیتا ہے وہ یہ کہ نہیں، اس میں جو تمہارا جائز حق ہے وہ تمہاری ضروریات ہے. آخر مال کس لیے؟ متاع الدنیا، یہ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہے، لہذا جو ضرورت ہے اس کی حد تک تو وہ تمہارا ہے فی الواقع، لیکن اس سے زائد جو ہے وہ تو دوسروں کا حق ہے جو اللہ نے تمہارے مال میں رکھ کر تمہارا امتحان لیا ہے کہ آیا تم اسے ان تک پہنچا کر حق بحقدار رسید تم اس امتحان میں پورے اتر جاتے ہو یا ان کے اس حق پر قبضہ غاصبانہ جمائے رکھتے ہو اسے سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہو. اذا مسہ خیر منوعا تو معلوم ہوا کہ فیل ہو گئے, ناکام ہو گئے, تم نے حق تلفی کی ہے کہ تمہارے مال میں جو حق تھا دوسروں کا تم نے انہیں اس کو نہیں پہنچایا. والذین فی اموالہم حق معلوم, اب معلوم کے یہاں پر دو معنی ہوں گے, ایک معلوم کی وہ قانونی شرح ہے جو زکات کا نظام میں آپ کو بتا چکا, معین حق کہ جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ ایک خاص حد سے آگے اگر بڑھ گیا اس سے پہلے قانونی حق نہیں ہے. اگر نصاب سے کمتر ہے آپ کے پاس مال تو قانوناً آپ پر کوئی حق واجب نہیں ہوا, وہ تو نصاب سے آگے بڑھیں گے تو قانون جو ہے اس کی زد میں آئیں گے, زکات کا قانون جو ہے پھر اپلائی ہوگا لاگو ہوگا. تو ایک تو یہ معلوم کا قانونی معاملہ ہے, قانونی سطح ہے اس کی, اور ایک وہ جو میں عرض کر چکا ہوں جو اپنی اصل حقیقی روح کے اعتبار سے کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے, ہر چہ از حاجت فضوداری بدہ, جو بھی تمہارے پاس اپنی ضرورت سے زائد ہے اسے دے دو. وہ جو اقبال نے کہا کہ جو حرف قل العف میں پوشیدہ تھی اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار, تو اس دور میں وہ نمودار تو ہوئی ہے لیکن جبر کے ساتھ ہوئی. اسلام اس کو کروانا چاہتا ہے انسان کی اپنی آزاد مرضی سے, آزاد مرضی سے انسان اگر کچھ دیتا ہے تو اس سے اس کی پیوریفیکیشن آف سول, اس کا تزکیہ نفس ہوگا, اور بالجبر لے لیا جائے تو اس سے اس کے اندر کوئی اخلاقی ترقی تو اس کو حاصل نہیں ہوگا, کوئی روحانی بالیدگی اس کو نصیب نہیں ہوگی. لے تو لیا, چلا تو گیا, لیکن اس کا اسے کچھ حاصل نہیں ہوا. جبکہ اگر اپنی مرضی سے انسان دیتا ہے تو اس کے نہ معلوم کتنے میل جو ہے میل کچیل اس کے دل کے اوپر جو آیا ہوا ہے وہ دھلتا ہے, اس کی سیرت و کردار کے نشو و نما کے راستے میں جو رکاوٹیں وہ دور ہوتی ہیں, اس کا وہ بریک کھلتا ہے. تو یہ فرق ہے, ورنہ واقعہ یہ ہے کہ وہ حقیقت و نمودار اس دور میں ہو گئی. کمیونزم نے آ کر بالجبر انسان سے وہ کرایا کہ جو اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی آزاد مرضی سے کرے, لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر انسان مسلسل اسے اعراض کرتا رہے گا تو پھر یہ تمدن جو ہے اس کے عوامل ہیں کہ جو کوئی نہ کوئی نتیجہ برآمد کریں گے, ایک رد عمل ہوگا. اس مسلسل غلطی کا کی سزا جو ہے اس دنیا میں بھی کسی شکل میں بھگتنی پڑے گی. شامت اعمال ما صورت نادر گرفت. تو یہ کمیونزم اصل میں کیا ہے, یہ سرمایہ داروں کی اس سرمایہ دارانہ ذہنیت کا کہ اذا مسہ الخیر و منوع, وہ اپنے مال جو ہے الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ, اس ذہنیت میں جب متواتر آگے بڑھتے چلے گئے تو اس کا رد عمل جو فطری طور پر نما ہونا چاہیے تھا وہ ہوا. تو وہاں جو بات فرمائی تھی والذین ہم للزکات فاعلون کے الفاظ میں, یہاں وہ آ گئی والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, مانگنے والا بھی اور محروم بھی. مانگنے والا تو خود ہی سامنے آ گیا کہ جس نے دستے سوال تلاش کر دیا, محروم کے لیے آپ کو تلاش کرنی پڑے گی کہ ایسے بھی خوددار ہو سکتے ہیں. ایک بڑا پیارا شعر ہے خودداری کی تعبیر کے لیے کہ غیرت نے نہ جن کی یہ مانا پوچھے کہ کدھر کو ہے منزل, اے راہ زنو اے راہ برو, ایسے بھی بھٹکنے والے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے کہ جن کے اندر احساس خودداری ایسا ہے کہ وہ کیوں کسی سے پوچھے, وہ خود چاہتے ہیں کہ اپنا راستہ تلاش کریں, وہ ایسے بھی بھٹکنے والے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں واضح کر دیا گیا ہے کہ لا یسلون الناس الحافا تارفہم بسیماہم, تم انہیں ان کے چہروں کی کیفیت سے تو پہچان سکو گے لیکن وہ کبھی لپٹ کر تم سے سوال نہیں کریں گے. یہ تمہارا کام ہے کہ تلاش کرو کہ معاشرے میں کون ہے وہ خوددار محروم, اگرچہ ضرورت مند ہے لیکن وہ سوال دست سوال دراز کرنے کے لیے تیار نہیں, یہ تمہارے ذمے ہے. اس لیے کہ اگر تم پر حق ہے کسی کا واجب تو تمہیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, مبادہ موت آ جائے اور وہ حق جو ہے تمہارے اوپر ہی واقع رہے. وہ حق جو ہے پھر آخرت میں جو دینا پڑے گا تو وہ تو سود در سود کے ساتھ چکانا پڑ جائے. تو یہاں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ خود تلاش کرو. سورہ بقرہ میں جو دو رکوع آئے ہیں انفاق پر, اس کا جو آخری مضمون ہے جس پر, جس کو میں کہتا ہوں کلائمیکس ہے, کہ وہ لوگ کہ جو لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے, مانگتے نہیں, وہ محروم, ان کو تلاش کرنا تمہارے ذمے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. دوسری چیز وہاں کیا تھی جو پہلے نمبر پر آئی تھی, اعراض عن اللغو. اب یہاں دیکھیے, اعراض عن اللغو کا اصل تعلق جو ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ وقت کی قدر و قیمت. اور حقیقت یہ ہے, اس پر آپ غور کیجئے کہ انسانی جو یہ وقت ہے انسان کے پاس, مہلت عمر, فرصت عمل, اس کی اصل قدر و قیمت کا احساس انسان کو ہوگا جب آخرت پر ایمان ہو. کیوں؟ سوچئے, اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ بس موت, دیٹ از دی اینڈ, تو ظاہر بات ہے کہ اسے کچھ بہت زیادہ لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں. آپ کھائیے, کمائیے, عیش کیجئے, موت آنی ہے, ہو سکتا ہے کل ہی آ جائے اور اس پر معاملہ ختم ہو جائے, ہمارے وجود کا وہ اختتام ہو. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ آخرت ہے اور اس زندگی کے اعمال کا بدلہ اس زندگی میں ملے گا, یہ زندگی محدود ہے, وہ لامحدود ہے, اس محدود زندگی کی کمائی لامحدود زندگی پر پھیلی ہوئی ملے گی. اب آپ سوچئے کہ اس ایمان بالآخرت کے نتیجے میں خود اس زندگی کا ہر لمحہ پوٹینشلی امر بن گیا, اٹرنل ہو گیا, اس لیے کہ نتیجے کے اعتبار سے اٹرنل ہے. یہ محدودیت جو ہے وہ پوٹینشلی, اب وہ لامحدودیت میں ہے, اس لیے کہ اس محدود عرصے میں جو کمائی آپ نے کی اس کا جو آپ کو بدلہ ملے گا وہ لامحدود زندگی میں پھیلا ہوا ہے. اب آپ نے سوچا کہ ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت جو ہے وہ کتنی بڑھ گئی. جو شخص اس عقیدے کا ہو یا اس پر ایمان اور یقین رکھتا ہو, لفظ عقیدہ زبان سے نکل گیا ہے, ویسے میں اس لفظ کو کم سے کم زبان پر لانا چاہتا ہوں, یہ قرآن اور حدیث کی اصطلاح نہیں ہے. ایمان, یقین, یہ الفاظ ہے. سب سے عام اصطلاح ایمان, اور اس کی ایک خاص کیفیت یقین. تو اگر ایمان اور یقین ہے آخرت پر, تو واقعہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی اس زندگی کی قدر و قیمت بہت محسوس ہوگی, بنسبت اس شخص کے جس کا آخرت پر یقین نہیں. جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے اس کو تو ضرورت محسوس ہوگی کہ وقت گزاری کا بھی کوئی مشغلہ ہو, بیسٹ ٹائم جسے آپ کہتے ہیں, کوئی ہابی وابی ہو, وقت کہیں گزرتا ہے, کہیں گپ لگائیں, کہیں ہے کہ کوئی تماشا دیکھیں, اس لیے کہ اس وقت کی کسی قدر و قیمت کا اسے احساس نہیں. دنیاوی ضرورت ہے تو پوری ہو رہی ہے. ایک شخص ہے, زمیندار ہے, اس کو سب کچھ میسر آ رہا ہے, اسے آخر جو بڑے بڑے زمیندار ہیں انہیں کرنا کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں. ان کے لیے تو یہ وقت دوبھر ہے, اس کا گزارنا جو ہے ان کے لیے پرابلم ہے, گزارے کیسے, وقت نہیں گزرتا. اس کے لیے کوئی مشغلہ ہو, کوئی دلچسپی ہو, کوئی کھیل کود ہو, کوئی تماشا ہو, یہ ساری ان کی ضروریات بن جاتی ہیں. وقت گزارنا ایک مسئلہ ہے, لیکن جسے معلوم ہے آخرت ہے, اس کے لیے اب یہ وقت جو ہے نہایت قیمتی ہے. ایک ایک لمحہ جو ہے بڑی اونچی قیمت رکھنے والا ہے, بہت قابل قدر ہے. حضور نے جیسے کہ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اگر سبحان اللہ کہا ہے تو یہ کلمہ بھی جنت میں ایک پودے کی شکل میں, گویا کہ بیج آپ نے ڈال دیا, یہ پودا پروان چڑھتا ہے. یہ وقت اگر خالی ہے تو وہ یہ پودے لگائیے, وہاں کے لیے اہتمام کیجئے, وہاں کے لیے کمائی کیجئے. تو یہاں وقت کا جو اصل مصرف ہے وہ سامنے آتا ہے انسان کے عقیدہ آخرت کے نتیجے میں, ایمان بالآخرت کے نتیجے. یہی وجہ ہے کہ یہاں اب آپ دیکھیے کہ یہاں اعراض عن اللغو کا ذکر نہیں آیا. اعراض عن اللغو در حقیقت نتیجہ ہے ایمان بالآخرہ کا. آخرت پر یقین ہوگا تو بیکار کے کاموں کے لیے پھر انسان کے پاس وقت نہیں ہے, پھر تو یا دنیاوی ضرورت پوری ہو یا پھر آخرت کی کوئی کمائی اس میں کی جائے. لہذا یہاں اس اصل سبب کا ذکر کر دیا. والذین یصدقون بیوم الدین, سورہ معارج میں وہ لوگ کے جو جزا و سزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں, وہ مانتے ہیں کہ جزا و سزا کا دن ہوگا, بدلوں کے فیصلے ہوں گے, نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا صلہ دیا جائے گا, بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا ملے گی, ظالم کیفر کردار کو پہنچے گے اور محسن جو ہے وہ وہاں اعزازات سے نوازے جائیں گے, ان کا اکرام ہوگا. جیسے کہ یہ آیات ختم ہو رہی ہیں, اولئک فی جنات مکرمون, ان کا اکرام کیا جائے گا جنتوں میں. تو یہ تصدیق آخرہ, تصدیق یوم الدین, جزا و سزا کی تصدیق, یہ ہے اصل بنیاد اعراض عن اللغو کی. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, اور وہ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے لرزا و ترسا رہتے, کانپتے رہتے, لرزا و ترسا رہتے. یہ مضمون ہمارے سامنے آ چکا ہے سورہ نور کی آیات میں, کیونکہ وہ تو حصہ دوم کا ایک درس تھا ایمان کی حقیقت, کہ وہ لوگ جو ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے, اس دن کے خیال سے کہ جس دن نگاہیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی الٹ جائیں گے. وہ دن کے جس کے بارے میں سورہ مزمل میں فرمایا کہ وہ دن ایسا ہے, یوم یجعل الولدان شیبا للسماء منفطر به, جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور آسمان اس دن کے بوجھ سے پھٹ پڑنے کو. ثقلت فی السماوات, وہ تو آسمانوں میں وہ قیامت جو ہے تھمی ہوئی ہے ایک جگہ, وہ گھڑی آ کر رہے گی. تو اس دن کے احساس سے, اس کے تصور سے, اس کے خیال سے وہ کانپتے رہتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمول, اور یہ ان کا خدشہ یا کھٹکا یا خطرہ یا خوف یہ بے سبب نہیں ہے, واقعہ یہی ہے کہ ان کے رب کا عذاب, ان کے رب کی پکڑ ایسی شے ہے ہی نہیں کہ جس سے انسان نچنت ہو سکے, جس سے بے فکر ہوا جا سکے, جس سے انسان مطمئن ہو سکے. وہ تو شے ہی ایسی ہے کہ جس سے ڈرتے اور لرزتے رہنا چاہیے. تو ایمان بالآخرت کے ضمن میں یہاں تین آیات آ گئی, والذین یصدقون بیوم الدین, والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, وان عذاب ربهم غیر معمول. اس کا جو نتیجہ ہے وہ سورہ مومنون میں آیا, والذین هم عن اللغو معرضون. اب ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ جو بھی مہلت عمر ہے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, اس لمحے کو انہیں امر بنانا ہے. اس میں نیکی کمانی ہے کہ جس کا جو سلسلہ ہے اجر و ثواب کا, وہ اس عاقبت کی زندگی میں, اخروی زندگی میں ملے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, جس کی حد و نہایت نہیں ہے. اور یہاں جس کو فرمایا تھا والذین هم للزکات فاعلون, اس کے لیے وہاں الفاظ آ گئے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. تو اس تقابل سے آپ نے دیکھا کہ کس قدر ایک انسائٹ آپ کو حاصل ہوئی, بصیرت باطنی حاصل ہوئی. اعراض عن اللغو کہنے کو صرف ایک وعظ و نصیحت کی بات ہے, بیکار کے کاموں میں وقت ضائع نہ کیا کرو, لیکن اس کا کتنا گہرا تعلق ہے ہمارے ایمان سے. یہ منطقی نتیجہ ہے ایمان بالآخرہ کا. اگر واقعی وہ ایمان دل میں ہے تو از خود یہ نتیجہ نکلے گا کہ انسان کو اپنے وقت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا, اور وہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر بسر کرے گا, نہ کوئی لمحہ غفلت میں جائے. اس لمحے سے دو چیزوں میں سے ایک ضرور انسان کو حاصل کرنی چاہیے, ورنہ وہ خسارے کا سودا ہو جائے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی, اور یہ گھڑی جو ہے یہ ضائع ہو گئی. الا کہ یہ گھڑی دو میں سے کسی ایک چیز میں صرف ہوئی ہو, یا تو تم نے اپنی دنیاوی ضروریات میں سے کسی ضرورت کے لیے اس کو صرف کیا ہو, اور یا پھر اسے آخرت کی کمائی کا ذریعہ ہو. تو تین اوصاف اب آ گئے اب تک کی ہماری گفتگو میں. نماز جو اول و آخر ہے, جو فصیل کی حیثیت رکھتی ہے اس پورے پروگرام کے لیے, جو احاطہ کیے ہوئے ہیں اس پورے پروگرام کے. پھر ایمان بالآخرت یا اس کا نتیجہ اعراض عن اللغو. پھر یہ کہ انسان مسلسل تزکیہ نفس پر کاربند رہے, عمل پیرا رہے, یعنی اپنا مال صرف کرتا رہے، جو بھی اس کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ حقداروں کو پہنچاتا رہے۔ چوتھا وصف جو ہے وہ ان دونوں مقامات پر بین ہی انہی الفاظ میں آیا ہے کہ ایک شوشے تک کا فرق ہے۔ اور یہ آیات بھی دیکھ لیجئے آپ کہ تین آیات ہیں یہ، والذین ہم لفروجہم حافظون نمبر ایک، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین نمبر دو، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون نمبر تین۔ ان تینوں آیات میں ان دونوں مقامات پر ایک شوشے تک کا فرق ہے، اور یہ بالکل وسط میں ہے، درمیان میں۔ اس کے بعد بھی دو وصف آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی دو وصف آئے، اور ان دو اوصاف سے پہلے یہاں بھی نماز، اور ان دو اوصاف کے بعد پھر نماز آئے۔ تو یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ دو اور دو چار اور ایک پانچ، اور نماز کو شامل کیجئے تو چھ اوصاف، یہ سکس فولڈ پروگرام ہے تعمیر سیرت و کردار کے لیے جو قرآن مجید دے رہا ہے۔ اس کا حاصل کیا ہے پہلے ترجمہ کیجئے، اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، فرج جو ہے جس کی جمع فروج ہے، فرج عربی زبان میں کہتے ہیں کسی رکھنے کو، کہیں کوئی چیز کہ جس میں کوئی رکھنا پڑ گیا ہے اور جہاں سے اندیشہ ہے، فصیل میں رکھنا پڑ گیا تو اندیشہ ہے کہ غنیم یہاں سے دشمن جو ہے اندر آ جائے گا، لہذا اس اندیشے کی جگہ کی محافظت، اس کا خاص طور پر پہرہ دینا ہوگا۔ تو فرض جو ہے وہ انسان کا جنسی جذبہ جو اس کی سیرت و کردار کے لیے سب سے زیادہ اندیشے کی جگہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو سیکس انسٹنکٹ ہے انسان میں، جذبہ شہوت کی، بہت پوٹنٹ ہے، بہت قوی۔ یہ اس لیے رکھا ہے فطرت نے کہ وہ بقائے نسل جو ہے یہ فطرت کی ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں ہے، یہ فطرت کی ضرورت ہے۔ یہ فطرت مجھ سے اپنا کام لے رہی ہے کہ تم اس دنیا سے جانے سے پہلے پہلے اپنی جگہ پر کچھ اور چھوڑ کر جاؤ، انسان انسانی آبادی جو ہے وہ برقرار رہے بلکہ بڑھے۔ تو ہم در حقیقت اس میں فطرت کے اعلی کار ہیں، اور فطرت نے اس کے لیے بہت زبردست محرک ہمارے اندر رکھ دیا۔ اگر نہ ہو، واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص، یہ جو گھر گھرستی کی ذمہ داریاں ہیں جن کے لیے میں نے شاید پہلے بھی کبھی کہا تھا، لوگ کہتے ہیں یہ بور کے لڈو ہیں، جنہیں ابھی تک وہ ملے نہیں وہ سمجھتے ہیں نہ معلوم اس میں کیا لذت ہے اور کیا راحت ہے اور کیا، لیکن یہ کہ جن کا معاملہ وہ تجربے سے گزر چکے ہوتے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ایک ذمہ داری ہے، بوجھ، گھر گھرستی کی ذمہ داریاں، بال بچوں کی معاشی کی پالت۔ کوئی غریب بیچاری عورت ہے اور وہ کسی بچے کو اپنے گود میں لیے ہوئے کسی ڈاکٹر کی دکان پر 3 گھنٹے تک کھڑی، کتنا بڑا بوجھ ہے جو برداشت کر رہے ہیں۔ اگر یہ بوجھ جو ہے انسان پر زبردستی لاد دیا گیا ہوتا بغیر اس کے کہ اس کی اپنی جبلت میں اس کے لیے ایک تقاضا ہوتا، تو لوگ تو یہ بوجھ اٹھا کر پھینک دیتے، کون اس بوجھ کو برداشت کرتا۔ لیکن یہ کہ وہ اتنی کچھ اس کے اندر چاشنی لگا دی گئی ہے، اتنا کچھ اس میں انسان کی جبلت کے اندر داڑیا رکھ دیا گیا ہے کہ وہ اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس ذمہ داری کو جھیلتا ہے۔ تو یہ ہے اصل سبب اس سیکس انسٹنکٹ کے پوٹنٹ ہونے کا۔ اس میں میں واقعہ یہ ہے کہ اس حقیقت کے ماننے میں مجھے تامل نہیں ہے، میں اگرچہ نفسیات کا باضابطہ تو طالب علم کبھی نہیں رہا، لیکن جو تھوڑا بہت مجھے مطالعے کا موقع ملا ہے، میں فرائیڈ کی عظمت کا بہت قائل ہوں۔ جس قدر انسائٹ اس شخص کو حاصل ہے نفس انسانی کے باطنی قواعد میں، مجھے کسی اور کے ہاں نظر نہیں آئی۔ یونگ کا جو ایک کلیکٹو کانشسنیس کا ایک تصور ہے، وہ ذرا ایک ارتقاء ہے، ایک ترقی کی طرف ایک قدم ہے، لیکن یہ کہ انڈیویجول انسان کے جو محرکات عمل ہیں ان کا جو تجزیہ فرائیڈ نے کیا ہے وہ بہت صحیح ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ سیکس کو اس نے پوری زندگی کے اوپر پھیلا دیا۔ جدید مفکرین میں اصل میں خرابی یہی ہے کہ وہ ایک حقیقت جو ان کی نگاہ میں آتی ہے اور اس پر وہ مسلسل سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، اسی کے لیے اعداد و شمار جمع کرتے ہیں، سٹیٹسٹکس فراہم کرتے ہیں، تھیسس ڈیولپ کرتے ہیں، تو ہوتے ہوتے وہی ان کے ذہن کے اوپر چھا جاتی ہے اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں یا وہ کہیں اوٹ میں آ جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے اس نے اس سیکس کو پوری انسانی زندگی پر سب سے بڑا محرک چھایا ہوا ہے. یہاں تک کہ ایک ماں اگر محبت بھری نگاہ سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے تو اس میں بھی وہ کہے گا کہ یہ سیکس ہے. باپ اگر اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے تو اس کے نزدیک یہ بھی سیکس ہے. اس کے ہاں تو خیر چھوڑ دیجئے وہ سیکس ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سیکس واقعتاً یہ جو جذبہ شہوت ہے, جنسی جذبہ انسان میں, یہ بہت پوٹنٹ ہے. اور یہ وہ جگہ ہے کہ اگر انگارڈڈ رہ جائے تو سیرت و کردار انسانی کا سارا مادہ اس طرح سے بہ جائے, ختم ہو جائے. یہ اندیشے کی جگہ ہے, یہ فرض ہے, اس کی حفاظت. اب یہ حفاظت جو ہے اس کو ہم سیکس ڈسپلن سے تعبیر کریں گے. ایک انتہا تو ہے رہبانیت کی جو دنیا میں رہی ہے کہ اس جذبے کو انہوں نے اتنا ڈیناؤنس کیا, اس کو کلیتاً ایول قرار دیا, یہ ہے شر محض, لہذا اسے کچل دو. اس میں تو انسان جو ہے عافیت کا راستہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بالکل شادی وادی کرے ہی نہ, اپنے جنسی جذبے کو کچل کر رکھے. اسلام کا معاملہ اس میں بہت معتدل ہے, وہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ انسان کا ایک تقاضا ہے اور فطری تقاضا ہے. یہ فطری تقاضا فاطر فطرت نے اس کے اندر رکھا ہے, اس کا اپنا ایک محل ہے, مقام ہے, اس کی اپنی ایک ضرورت ہے, بقائے نسل کے لیے یہ لازمی ہے. یہ فی نفس ہی شر نہیں ہے. البتہ یہ کہ جب یہ حلال و حرام کے حدود سے تجاوز کرتا ہے, جب یہ کسی ڈسپلن کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے, جب اس میں بے راہ روی آتی ہے, جب یہ سیکشول انارکی کی شکل اختیار کرتا ہے یا سیکشول پرورشن کی شکل اختیار کرتا ہے, یہ دو الفاظ انگریزی میں. اب پرورشن کے لیے بے راہ روی, جنسی بے راہ روی, ایک جو اس کے لیے فطرت کا بنایا ہوا راستہ ہے اس سے ہٹ کر جو بھی ہوگا, اب اس میں یہ تسکین اگر جنسی جذبے کی ہم جنس سے ہو رہی ہے, مرد مرد سے تسکین حاصل کر رہا ہو, عورت عورت سے تسکین حاصل کر رہا ہو, تو یہ پرورشن ہے, یہ اس فطرت کے راستے سے ہٹ گیا. وہ اسی طرح جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, اب یہ باتیں مجھے عرض کرنی پڑ رہی ہیں, جیسے کہ حیوانات سے کبھی انسان کی فطرت اتنی بھی مست ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی جنسی تسکین کے لیے حیوانات کی طرف رجوع کرتا ہے, اور شریعت میں شدید سزائیں, سوڈمی جو ہے جس کو ہم عمل قوم لوط سے تعبیر کرتے ہیں, وہ سیکس پرورشن ہے. ایک یہ ہے کہ پرورشن تو نہیں ہے لیکن بے ضابطگی ہے, ضبط میں آنے کو تیار نہیں ہے جذبہ, بڑا منہ زور ہے کہ جہاں اس کے اندر کوئی ایکسائٹیشن ہوتی ہے وہ اپنی تسکین چاہتا ہے, وہ یہ دیکھنا نہیں چاہتا, گوارا نہیں کرتا کہ اس کے لیے حلال راستہ ہے کہ نہیں. اگر حلال راستہ اویلیبل ہو, ویل اینڈ گڈ, شریعت اس کے لیے قطعاً اسے مورد الزام نہیں ٹھہرائے گی, اس میں کوئی ملامت کا پہلو نہیں ہے کہ اس نے کوئی برا کام کیا. نہیں, برا کام نہیں کیا, بلکہ اسلام کا معاملہ تو عجیب ہے کہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ نیکی کا کام ہے. ایک شخص اگر اپنی بیوی سے ہمدستی کرتا ہے تو اسے ثواب ہوتا ہے. صحابہ گھبرائے, وہ چونک گئے, اس کام میں تو ثواب کی بات, یہ تو ہم اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے حضور کرتے ہیں, تو اس میں ثواب کا کیا معاملہ. حضور نے فرمایا تم سوچو اگر اپنی وہ یہی قوت کسی غلط جگہ پر صرف کرتا تو اسے پکڑ ہوتی کہ نہیں, سزا ملتی کہ نہیں. تو اگر اس نے اس کو اس جو بھی اللہ نے ڈسپلن اس کے لیے معین کر دیا ہے اس کو اس نے قبول کیا ہے, اختیار کیا ہے, اس کی پابندی کرتے ہوئے وہ اپنے نفس کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے, تو اس میں اس کے لیے لازمن اجر و ثواب. تو یہ ہے اصل میں وہ دو انتہائیں کہ ایک تو دنیا میں یہ تصور رہا کہ یہ ہے ہی ایول, ہے ہی گندگی, ہے ہی برائی. روحانیت جو ہے اس کا اس سے کیا سروکار, روحانی زندگی بسر کرنے کے لیے تو گھر گرہستی شادی بیاہ کا رخ اختیار کرنا ہی نہیں چاہیے, تجرب کی زندگی بسر کرنی چاہیے. وہ چاہے عیسائی راہبوں کا معاملہ ہو, چاہے ہندوستان کے یہ تپسیا کرنے والے اور جو ریاضتیں کرنے والے ہیں ان کا معاملہ ہو, کہ وہ تجرب کی زندگی کو, سیرت و کردار کی تعمیر اور بالخصوص روحانیت جو ہے اس کا ایک لازمہ قرار دے, اس کی نفی. دوسری طرف یہ کہ یہ انارکی ہو, اس میں کسی قائد قانون کا انسان پابند نہ ہو, یہ دوسری بات. اس کو یہاں تعبیر فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون, اور وہ لوگ کہ جو اپنے اندیشوں کی جگہ کی حفاظت کرتے ہیں.
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، سوائے اپنی بیویوں پر یا اپنی ملک یمین پر، اس پر میں ابھی بات نرس کروں گا، اگر ان دو کو کہ جو جائز صورتیں ہیں اس کے لیے، بیوی جو منکوحہ ہے، جو قید نکاح میں آئی ہے جس سے اس کا عقد نکاح ہوا ہے، یا ملک یمین باندی یا لونڈی جس کو کہ اسلام دو کو جائز قرار دے رہا ہے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو پھر اس میں قطعاً ان کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے، یہ کوئی گھٹیا کام نہیں ہے، یہ فی نفس ہی ایول نہیں ہے، یہ خود بذات خود کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی ملامت کا پہلو نہیں ہے. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، البتہ جو اس سے آگے بڑھیں گے، اس سے تجاوز کریں گے، یعنی حرام میں منہ ماریں گے، ناجائز راستوں سے اپنی جنسی جذبے کی تسکین کی کوشش کریں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو بڑھ جانے والے ہیں، عدوان کی روش اختیار کرنے والے ہیں. اب یہاں جو اصل موضوع ہے وہ تو میں نے عرض کر دیا کہ تعمیر سیرت کے پروگرام میں اول و آخر نماز، اس کے بعد جو اوصاف آ رہے ہیں، دو آئے ایمان بالآخرہ اور اس کے نتیجے کے طور پر اعراض عن اللغو، اور زکات پر کاربند اور عمل پیرا رہنا مسلسل تزکیہ نفس کے لیے، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال دیتے رہے، اس کے بعد یہ وصف آیا، اس کو آپ ضبط شہوت کہیں گے، اپنے جنسی جذبے کو کنٹرول میں رکھا جائے، جائز راستے سے صرف اس کی تسکین حاصل کی جائے، کسی ناجائز راستے کی طرف دھیان نہ آئے. اس ناجائز میں اگرچہ اب یہ مضمون اگر قانونی اعتبار سے اس پر بحثیں ہوں تو اس کی کچھ اور ضمنی مضامین یہاں سے نکل آئیں گے کہ ان دو کے سوا، نکاح اور ملک یمین کے علاوہ جتنی صورتیں وہ سب آ جائیں گی. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وہ عمل قوم لوط ہو، وہ استمنا بالید ہو، ہاتھ سے انسان تسکین کر رہا ہے، اسی طریقے سے بہائم کے ساتھ معاملہ ہے، حیوانات کے ساتھ ہے، جو بھی چیزیں ہوں گی، اور اسی میں تیسری شکل جو ہے متع، وہ چونکہ نکاح نہیں ہے، وہ زوجیت کا وہ رشتہ جو شریعت دیتا ہے وہ نہیں ہے، نہ وہ ملک یمین ہے، وہ ایک تھرڈ کیٹیگری ہے. تو یہ تمام کیٹیگریز آ جائیں گی کہ یہ فوربیڈن ایریا ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے ممنوع علاقہ ہے، ان میں سے کسی کو بھی اختیار کرنا اپنی جنسی جذبے کی تسکین کے لیے وہ اس کے زد میں ہوگا. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. البتہ یہاں جو اب ایک بحث ہے اور وہ اس زمانے کے اعتبار سے بڑی اہمیت اختیار کر گئی، ہر زمانے کا ایک خاص رجحان ہوتا ہے، تو ہمارے زمانے میں یہ ملک یمین جو ہے وہ غلام اور لونڈی کا مسئلہ، یہ جن چیزوں کا ہماری فضا میں چرچا ہے اس کے اعتبار سے ذرا ذہن اس کو قبول کرنے میں کچھ تردد کرتا ہے، آزادی اور مساوات اور مختلف نعرے، چاہے وہ نعرے ہی ہوں، وہ آزادی بالفعل ہے یا نہیں ہے یہ دوسری بات ہے، مساوات حقیقتاً ہے کہ نہیں ہے یہ بالکل دوسرا مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ کچھ سلوگن کچھ نعرے ہیں اور وہ اتنے ہیں کہ اس سے اچھے اچھے لوگ متاثر اور مرعوب ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو کچھ خلش پیدا ہوتی ہے ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں. تو ان مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا. اس کے ضمن میں ایک تو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوگا عقلی اور ایک ہوگا نقل پر مبنی. تو یہ جان لیجئے کہ دین اور شریعت اصلاً نقل پر مبنی ہے، عقل اس کے سمجھنے میں استعمال کرنی ہے لیکن عقل حاکم نہیں ہے. اصل میں تو دین و شریعت یا کتاب یا سنت یا اجماع امت، تو یہ ساری چیزیں تو منقول ہیں، قرآن اللہ سے منقول ہوا اور حضور تک آیا، حضور نے اس کو آگے منتقل فرما دیا اور اس کی مزید اس میں اضافہ کر دیا تشریح اور توضیح، اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے. تو جس چیز کو ہم سنت کہتے ہیں وہ قول اور عمل ہے رسول کا، وہ تشریح اور توضیح ہے اس قرآن کی، وہ اس نقل میں دوسری کڑی کا اضافہ ہو گیا، ایک نقل اللہ سے چلی ہے اور ایک اس کی مزید اضافہ جب رسول سے وہ آگے بڑھی ہے منقول ہوئی ہے تو اس میں سنت کا اضافہ ہو گیا. ہم تک پہنچنے میں ایک اور اس کے اندر اضافہ ہوا کہ جو اجتہادات دور خلافت راشدہ میں ہوئے چونکہ اس وقت امت کی وحدت موجود تھی اس پر اجماع ہو گیا، تو اجماع امت یا سنت خلفاء راشدین یہ اس میں ایک تیسری کڑی کی حیثیت سے شامل ہو گئے۔ تو دین میں تو اصل بات جو ہے وہ نقل ہے، نقل کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ کون شخص ہوگا اتنا ڈھیٹ جو اس کا انکار کرے کہ جب قرآن نازل ہوا اور حضور کی حیات طیبہ کے دوران غلامی کا انسٹیٹیوشن عرب میں موجود تھا، وہ انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، مل کے یمین کا یہاں ذکر آ رہا ہے دو مقامات پر، او ما ملکت ایمانکم، یہ قرآن مجید میں اور نہ معلوم بہت سے مقامات پر آیا۔ تو اس پر مزید اس بات کا کوئی بڑے سے بڑا ڈھیٹ انسان بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی ہے کہ جس نے اس انسٹیٹیوشن کو ہمیشہ کے لیے ابولش کر دیا۔ جیسے شراب پی جا رہی تھی، تدریجن اس کی حرمت ہوئی، ایک وقت آیا کہ آخری، اب بعض آتے ہو کہ نہیں، وہل انتم منتہون فاجتنبو، اب اجتناب کرو، اور بعض آتے ہو کہ نہیں آتے، ایک آخری حکم بھی آ گیا۔ سود تھا، چل رہا تھا، تدریجن اس کی حرمت آئی، لیکن یہ کہ سن 9 ہجری میں وہ آخری آیت بھی آ گئی کہ بعض نہیں آؤ گے تو پھر تم سے سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں تھیں تدریجن حرام کی گئیں، لیکن حضور کی حیات طیبہ کے دوران اور خود قرآن مجید میں ان کے لیے آخری حرمت کا حکم نازل ہو گیا۔ اب قرآن مجید کو آپ ابتدا سے انتہا تک لے جائیے تو کہیں بھی اس غلامی یا لونڈی کا جو انسٹیٹیوشن تھا اس کی حرمت قطعی کے لیے کوئی آیت موجود ہے۔ اب اگر تو کوئی شخص کہے کہ قرآن نامکمل ہے تو اس کی بات اور ہو جائے گی، میرے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو قرآن کو محفوظ نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، میرا اس پر یقین ہے، تو کوئی آیت موجود نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن نے بھی اور حضور نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی انکریج کیا ہے، دو چیزوں کو انکریج کیا، ایک تو یہ کہ اپنے ان غلاموں اور لونڈیوں کو اپنے بھائی سمجھو، ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مساوی دو، جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اخلاقی اصلاح اس انسٹیٹیوشن نے قرآن نے کی اور اسلام نے، ایک یہ کہ ان کی آزادی کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کی، گناہوں کے کفاروں میں آ گیا، غلام آزاد کر دو، یا یہ کہ مکاتبت کا ایک قانون دے دیا گیا، کوئی غلام اگر آپ کے ساتھ مکاتبت کرتا ہے کہ میں اتنے پیسے آپ کو ادا کر دوں گا، آپ مجھے اس کی مہلت دیجئے، تو آپ اس کو کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جب اتنی وہ رقم آپ کو ادا کر دیتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ یا جس لونڈی سے آپ کے ہاں اولاد ہو گئی اس کے سٹیٹس کو اوپر کر دیا، اب یہ میری لونڈی نہیں رہی، یہ ام ولد ہو گئی، یہ آپ کے اولاد کی ماں، اگرچہ بالکل مساوی، وہ جو حرہ آزاد بیوی جو ہے اس کے بالکل مساوی تو پھر بھی نہیں ہوگی، لیکن اب ایک انٹرمیڈیٹ سٹیٹس اسے حاصل ہو گیا ہے، ایک عام لونڈی اور ایک زوجہ جو آزاد جو منکوہا ہے اس کے اور اس کے درمیان، تو مختلف تدبیریں ضرور اختیار کی، اور اس کا ہم تاریخ کے اندر یہ اثر دیکھتے ہیں کہ کس طرح غلام جو ہیں برابر آئے ہیں، غلاموں کے طبقے سے ائمہ دین، محدثین، فقہا، جن کی جوتیاں جو ہیں وہ بڑے بڑے جو اس وقت کے حکمران تھے ہارون الرشید جیسے، ان کے بیٹوں نے ان غلام جو تھے ان کی جوتیاں سیدھا کرنا اپنے لیے مجھے بہت سمجھا۔ پھر یہ کہ وہی ایمنسیپیشن غلاموں کی تھی جس کے نتیجے میں ایک وقت آیا کہ مشرق و مغرب میں عالم عرب میں اہم ترین حکومتیں غلاموں کی تھی، مشرق میں ہندوستان میں خاندان غلام آئے کون تھے، یہ ترک غلام تھے، اسی طریقے سے ممالک کی جو حکومت مصر میں تھی، یہ دو اہم ترین حکومتیں اس دور میں تھیں، دونوں غلاموں کی۔ تو ایک ہے گریجول ایمنسیپیشن، اور اس کا ایک بڑا حکیمانہ ایک اہتمام تدریجی وہ قرآن نے ضرور کیا ہے، لیکن اس انسٹیٹیوشن کو ابروگیٹ کر دینا، اس کو بالکل ابولش کر دینا، اس کے لیے نہ کتاب میں کوئی بنیاد ہے، نہ سنت رسول میں کوئی بنیاد ہے، نہ اجماع خلفاء راشدین کے دور میں جو اجماع ہوئے اس میں کوئی بنیاد ہے۔ لہذا ہم جو پابند ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضور سے کہلوایا جاتا ہے کہ کہہ دیجئے ان نتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی ہو رہا ہے، میں اپنی ڈسکریشن اس پہ اپلائی نہیں کر سکتا کہ جو وہی سے حکم مل رہا ہے کوئی مانوں کوئی نہ مانوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، دین کی بنیاد نقل ہے، جو نقل اللہ سے جو منتقل ہو کر پیغام بذریعہ جبرائیل محمد تک پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اس کے پابند ہیں خود، تو دین تو در حقیقت اس نقل پر قائم. باقی رہ گیا یہ کہ اس دور میں اس کا معاملہ کیا ہے، تو غلامی یا لونڈی کا معاملہ جو ہے، ہونا غلام کا یا لونڈی کا، یہ صرف خالص اسلامی جہاد کے نتیجے میں آ سکتا ہے. کسی آزاد کو پکڑ کر غلام بنا دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ تو گناہ کبیرہ ہے. لیکن آپ دیکھیں گے بائی کنٹراسٹ کہ امریکہ جو بڑا ہی متمدن ملک اور اس وقت تہذیب اور تمدن کی معراج پر سمجھا جاتا ہے، اس کے ہاں یہ انسٹیٹیوشن آف سلیوری آیا تو زبردستی آزاد لوگوں کو افریقہ سے پکڑ پکڑ کر اور لوہے کی زنجیروں میں باندھ باندھ کر لے کر گئے، اور اس کے بعد انہوں نے چاہا اس کو ابالش کرنا تو وہ ایک سڈن ابالیشن تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک سول وار بھی ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے اس کی بنیاد یہ تھی. اور آج بھی ذہنن وہ تبدیلی نہیں آ سکی ہے کہ ان کالوں کو انہوں نے اپنے برابر تسلیم کر لیا ہو، وہ مینٹل ریکنسیلیشن نہیں ہوئی. تو اس طرح کے جو وائلنٹ ایکٹ ہیں وہ کسی وقت بروٹ فورس کے ذریعے سے اگر نافذ ہو بھی جائیں، تب بھی جو اصل مطلوبہ نتائج ہے تمدن اور تہذیب میں وہ حاصل نہیں ہوتی. آج بھی وہاں وہ فرق اور تمیز جو ہے گورے اور کالے کے درمیان بتمام و کمال موجود ہے، جیسا جبکہ اسلام نے یہ روش اختیار کی تدریج حکیمانہ، اس کو ابالش نہیں کیا لیکن اس میں اصلاح کا عمل کیا ہے، اور اس کے نتائج جو نکلے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. بارہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ڈسائڈ جو ہمارا اس وقت کی بحث ہے اس کے اعتبار سے یہ ضمنی مسئلہ تھا. اصل مضمون کیا چل رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ جو تعمیر سیرت کا پروگرام ہے جس میں اول و آخر نماز، اس کی محافظت، مداومت، خشوع اور خضوع کے ساتھ، نمبر دو اعراض عن اللغو جو نتیجہ ہے ایمان بالآخرہ، نمبر تین تزکیہ نفس کے لیے مال صرف کرتے رہنا غربا مساکین کو یا دین کے لیے صرف کرتے رہنا، چوتھا اس میں ضبط نفس ہے کہ انسان اپنی شہوت کے جذبے کو، اپنے جنسی جذبے کو صرف حلال ذریعے سے پورا کرے، کوئی حرام راستہ، کوئی غلط راستہ، کوئی خلاف فطرت راستہ یا شریعت کا جو ممنوع راستہ ہے اس کو اختیار نہ کرے. تو اس مضمون میں تو بس یہاں تک اس مسئلے کو لے کر چلیے، باقی یہ کہ اس میں جو بحث آئی تھی ضمنی میں نے اس کے بارے میں اپنا خیال رکھ کر دیا. اگلا وقت کیا ہے، وہ آیت بھی دونوں جگہ پر بعین ہی انہی الفاظ میں آ رہی ہے، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. یہ آیت نمبر آٹھ ہے سورہ مومنون میں، اور سورہ معارج میں والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون یہ آیت نمبر 35. اس میں ایک آیت میں دو اطاف جمع کیے گئے، راعون یعنی پوری حفاظت کرنے والے. یہ اس حدیث میں بھی لفظ آیا ہے کہ کلکم راعین و کلکم مسول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے جو ذمہ دار اور مسئول ہوتا ہے اپنی رعیت کے بارے میں، جو بھی بھیڑے بکریاں اس کے چارج میں ہیں اس کے بارے میں اس کی ذمہ داری ہے، اسے گن گن کر پوری کرنی ہوگی، مالکوں تک پہنچانی ہوگی، کوئی کمی ہو گئی تو وہ مسئول. تو حفاظت ذمہ داری کے ساتھ کسی چیز کو، کسی ذمہ داری کو ادا کرنا احساس پورے احساس فرض کے ساتھ، یہ راعون. دو چیزوں کا ذکر ہوا، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ایک تو امانات اور ایک عہد. اس پر آیہ بر میں بھی گفتگو ہو چکی ہے، عہد ایفا عہد، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، اور عہد کو پورا کرنے والے جبکہ وہ کوئی باہم معاہدہ کرتے. یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں، اور حدیث میں بھی ایک حدیث میں ان دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے، وہ حدیث وہ جو میرا کتابچہ ہے سورۃ العصر پر راہ نجات، اس کے آخر میں جو ضمیمہ ہے اس میں وہ حدیث درج، کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا ایمان لمن لا امانتہ ولا دین لمن لا عہدہ، جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس میں ایفائے عہد کا مادہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں. تو کس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ دونوں اوصاف کتنی اہمیت رکھنے والے ہیں ہمارے دین کے اعتبار سے. ان دونوں پر اگر آپ غور کریں گے تو ہماری تمدنی زندگی کی بنیاد ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ مین از اے گریگوریس اینیمل، انسان متمدن حیوان ہے، مل جل کر رہتا ہے، تو یہ مل جل کر رہنے سے جو تمدن وجود میں آتا ہے اس تمدن کی کوئی درستی، اس کی صحت، اس کی سلامتی، اس کا دار و مدار دو اوصاف پر ہے اگر وہ انسانوں میں ہے، یعنی جو اس میں شریک ہیں ان میں اگر یہ دو وصف، ایک امانت کا وصف اور دوسرے ایفاء عہد. امانت کو بھی آپ صرف ایک محدود شرط پہ نہ لیجئے کہ کسی نے آپ کے پاس کچھ کیش رکھوایا، سونا چاندی رکھوایا تو یہی امانت ہے. اس تصور کو قرآن نے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت وسیع کیا ہے. اللہ تمہیں حکم دیتا ان تود الامانات الی اہلھا، امانتیں ادا کرو ان کے اہل کو. اس میں حضور نے یہ بھی فرمایا ان المجالس بالامانات، یہ جو مجلسی زندگی ہے ہماری، مجالس، ان کا دار و مدار امانت پر ہے. ابھی آپ ایک محفل میں ہیں، پانچ چھ افراد وہاں بیٹھے ہوئے، ایک مجلس ہے، اس میں آپ نے ایک بات سنی، اب یہ ایک امانت ہے آپ کے پاس، یہ اس مجلس کی بات ہے، اس کا ایک سیکرڈ ٹرسٹ ہے آپ کے پاس. وہاں سے اٹھ کر آپ کہیں اور پہنچے اور وہاں کی آپ نے وہاں جا بیان کی، یہ خیانت ہو رہی. اسی کو فرمایا گیا المستشار و مؤتمن، امانت کا ایک تصور یہ بھی ہے، جس سے کوئی مشورہ طلب کیا جا رہا ہو اس کے پاس گویا کہ امانت رکھوائی گئی. اگر میں نے آپ سے مشورہ طلب کیا ہے تو آئی ہیو ریپوز مائی کانفیڈنس ان یو، میں نے اپنا اعتماد آپ کے حوالے کیا ہے، آپ اگر میرے اس اعتماد کو ٹھیک پہنچاتے تو معلوم ہوا کہ آپ خیانت کر رہے ہیں. میں نے سمجھا ہے کہ آپ میرے مسئلے میں غور کریں گے، پوری اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر سوچیں گے کہ میں جو مشورہ مانگ رہا ہوں اس میں صحیح صورتحال کیا ہے. لا ابالیانہ انداز میں اگر آپ نے بات کہہ دی تو یہ بھی خیانت ہے، آپ نے میرے اس کانفیڈنس کو بٹرے کیا ہے، آپ نے پوری محنت کر کے رائے قائم نہیں کی ہے، یہ بھی بٹریل ہے اس کانفیڈنس کا کہ میں نے آپ پر اعتماد کیا اور آپ نے ایسے لا ابالیانہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بات زبان سے نکال دی. اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ آپ نے غور کیا میرے اس مسئلے پر اور ایک رائے بنی آپ کی کہ میرے لیے صحیح طرز عمل اس معاملے میں یہ ہوگا، لیکن آپ کسی مصلحت یا کسی لالچ کی وجہ سے یا کسی جانب سے کسی اندیشے یا خوف کی وجہ سے وہ آپ مشورہ مجھے نہیں دیتے. میں اسے مشورہ کیوں دوں؟ اس سے تو اس کا کاروبار چمک جائے، تو کیوں نہ اسے کسی پٹھے راستے پہ ڈالوں؟ یہ بھی وہ خیالت ہے. جو آپ کی بہترین رائے بنتی ہے اس کا مجھے پہنچا دینا، یہ اس امانت کا تقاضا ہے. اب اسی طریقے سے سوچئے کہ ہمارے ہاں جو ہماری حکومتی اور ریاستی سطح کی زندگی ہے، جتنے منصب اور عہدے ہیں یہ امانت ہے کون کی؟ ایک عہدے دار ہے، ایک آفیسر ہے، اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ امانت ہے کون کی؟ اس کے باپ کے گھر سے اسے نہیں ملے، قوم سے اسے دیے. یہ اختیارات اگر ان کا مس یوز ہو رہا ہے، اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس میں وہ اپنے اقربا پروری کر رہا ہے، اس میں وہ انصاف سے کام لینا خیانت کر رہا ہے. اسی طریقے سے اس جدید دور میں ووٹ جو ہے وہ سب سے بڑی امانت ہے، کہ آپ کے ملک کا نظام اس سے بننا ہے، یہ بھی تو ایک طرح کا مشورہ ہے کہ آپ سے مشورہ لیا جا رہا ہے کہ کون لوگ اہل ہیں اس ملک کے نظام کو چلانے کے، کون سی پارٹی ہے، کون سے افراد ہیں جن میں وہ صلاحیتیں ہوں. اب اگر آپ اس میں دیانتداری کے ساتھ جو صحیح رائے ہے وہ نہیں دیتے، یہ دیکھتے کہ میرا رشتے دار کون ہے، میری برادری سے کون ہے، مجھے فائدے کون پہنچا سکے گا، تھانے میں یا تحصیلدار کے دفتر میں یا ڈی سی کے دفتر میں کون ہے جو میرے کام کروا سکے گا، تو یہ خالص خود غرضانہ خیانت ہے جو ووٹ کے بارے میں کی جا رہی ہے. اور وہ خیانت جو ہے آج ہمارے گلے کا ٹوپ بنی ہوئی، اگر یہ خیانت ہمارے ہاں عوامی سطح پر نہ ہوتی تو یہ لعنت جو بار بار مسلط ہوتی ہے ہم پر اور ہماری جو ملکی جو ملی زندگی کی گاڑی ہے وہ بار بار پٹڑی سے اترتی ہے. اور آج ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہم نے دنیا میں ثابت کر دیا ہے کہ ہم سیاسی اعتبار سے نابالغ قوم ہیں. ہمیں تو ضرورت ہے کہ کوئی ہو جو ہمارا کسٹوڈین بنا رہے، ہم اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. ہمارے کسٹوڈین ہماری آرمی ہے، بار بار آتی ہے، اور وہ جیسے کہ کوئی کسی نابالغ کا سرپرست ہوتا ہے ویسے وہ ہماری سرپرست ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو سیاسی اعتبار سے ملی سطح پر نابالغ ثابت کیا, اور اس میں بہت بڑی چیز جو ہے یہی اس ووٹ کی امانت میں خیانت ہے. تو جب تمام اس کا آپ تصور کریں گے تو امانت کا جو, اور اس سے آگے آئیے ایک امانت ہے وہ اللہ کی امانت. میری زبان میرے پاس اللہ کی امانت ہے, اس کا کوئی استعمال اس کی مرضی کے خلاف ہوا تو یہ خیانت ہو جائے. میرے ظاہری اور باطنی قوا, میری صلاحیتیں, میری استعدادات, میری قوتیں, یہ سب کے سب کیا ہیں؟ میرے پاس امانت. میرا یہ وجود, میرا یہ جسم میرے پاس اللہ کی امانت ہے. اس سے آگے بڑھئے تو جتنی میری بلونگنگ ہے, ورلڈلی بلونگنگ, مکان اگر ہے تو یہ اللہ نے امانت میرے پاس. این امانت چند روزہ نزدماس, در حقیقت مالک ہر شے خدا. وہ ملکیت تامہ اور ملکیت مطلقہ اسلام میں ہے ہی نہیں. ملکیت تامہ ملکیت مطلقہ تو یہ ہے کہ میرا مال ہے, میں جس طرح چاہوں اس پر تصرف کروں, میری بکری ہے جب چاہوں ذبح کر دوں, کون اس سے پوچھ سکتا ہے؟ اسی طرح کا تصور کبھی ہوتا تھا اسلام سے پہلے, اسلام میں نہیں. اسلام نے ان غلاموں کو بھی حقوق عطا کیے اور وہ ملکیت نہیں رہے, اسی لیے لفظ عبد کا استعمال ترک کر دیا گیا تھا. لیکن اسلام سے پہلے جو ہے وہ تو ملکیت مطلقہ حاصل تھی آقا کو اپنے غلام پر, وہ جب چاہے اپنے غلام کو قتل کر دے تو اسے کوئی بات پوچھ نہیں. تو یہ جو ایک تصور ہے کہ جو چاہوں میں کروں میری چیز ہے, اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. تمہاری اپنی زبان, تمہاری اپنی آنکھ, اس آنکھ کی خیانت بھی ہے جسے حدیث میں نگاہ کا زنا کہا گیا, الزنا بن العین, یہ آنکھ کا زنا ہے. نہ محرم پر اگر ایک مرتبہ نگاہ پڑ گئی ہے بے اختیار, وہ صرف الاؤڈ ہے, اس پر تو محاسبہ نہیں ہوگا. دوسری مرتبہ پلٹ کر اگر آپ نے دیکھا ہے تو یہ خیانت ہی نہیں, یہ آنکھ کی خیانت ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ خوب جانتا ہے آنکھوں کی خیانت بھی اس کے علم میں ہے, اور جو کچھ کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے, جنہیں ہمارے یہ سینے اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں, وہ بھی اللہ کے علم میں. تو خائنۃ الاعین آنکھوں کی خیانت ہے. تو معلوم ہوا کہ پورا, اب آپ نے دیکھا کہ یہ امانت کا تصور, یہ اتنا فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے اسلام کا, یہ پورے انسانی زندگی کے اندر شرائط کرتا. تو والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون, اور عہد جو ہے وہ باہم معاملے میں ہے. ہماری پوری سوشل لائف, ہماری پوری ملکی اور سیاسی زندگی معاہدوں پر مبنی ہے, بلکہ اب تو یوں کہیے کہ ہماری پوری اکنامک لائف جو ہے وہ بھی معاہدوں پر مبنی ہے, ہماری سماجی زندگی معاہدے پر مبنی ہے, ہماری آئلی زندگی معاہدے پر مبنی ہے. میرج از اے سوشل کانٹریکٹ, معاہدہ ہے ایک مرد اور عورت کے درمیان پوری زندگی ساتھ رہنے کا, نباہنے کا. حقوق و فرائض کا ایک نظام ہے جو اللہ نے معیت کر دیا, دونوں فریقوں کو اس کی رعایت کرنی ہے. اگر اس میں کسی طرف سے کمی ہو رہی ہے تو وہ خیانت ہو جائے گی اور وہ وعدہ خلافی ہو جائے گی. اسی طریقے سے آجر اور مستاجر, ایمپلائر ایمپلائی ریلیشن شپ, یہ کانٹریکٹ ہے, ایک معاہدہ ہے. اس میں یہ کہ دونوں طرف سے اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ عہد کے خلاف ہے. اگر وہ کام کرنے والا اپنی بہترین صلاحیتیں اس کام میں نہیں کھپا رہا ہے, اپنی توانائیاں صرف نہیں کر رہا ہے, تو وہ عہد کے خلاف کر رہا ہے. اور اگر جو بھی اس کی مزدوری, جو اس کی اجرت معین تھی, اس کی ادائیگی میں کوئی لیت و لال ہو رہی ہے, تاخیر و تعویق ہو رہی ہے, تو وہ عہد کے خلاف ہے. مزدور کو اس کی مزدوری, اس کا پسیرہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر, یہ ہدایت اسے لیے. اسی طریقے سے یہ بڑے لیول پر جتنے بھی مناسب ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ ایک عہد ہوتا ہے, حلف لیا جاتا ہے, یہ بھی ایک عہد ہے. وہ فرد جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ ایک عہد کر رہا ہے, ایک عہد اس بات کا ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو بھی ہے ہم اس کی پابندی کریں گے. اب اگر کوئی شخص اس کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے تو ہائی ٹریئن شمار ہوتا ہے یہ, کہ تم نے اس کی تو پابندی کا اقرار کیا تھا, حلف لیا تھا, اور اسی کو تم نے اپروگیٹ کر دیا. تو یہ بھی ابھی فائے عہد جو ہے اس کو اگر آپ لے آئیں گے, اور بہت سے عہد اور معاہدے وہ ہیں جو ریٹن نہیں ہوتے. آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ کا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہی کوئی نہیں, ان کے ہاں سارا ان کا حکومت کا معاملہ، ان کی قومی زندگی کا معاملہ جو ہے ان کی ٹریڈیشنز پر، ان کی روایات پر چل رہا ہے، لیکن وہ معاہدے ہیں چاہے ریٹن نہ ہو، امپلائیڈ ایگریمنٹ، امپلائیڈ کانٹریکٹ، یہ بھی اولاد اور والدین کے مابین اسی طرح کا ایک معاہدہ ہے جو لکھا ہوا نہیں ہے، کبھی طے نہیں ہوا ہے، لیکن یہ بھی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے کہ والدین اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں اولاد میں. اب اولاد کے ذمے ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، یہ مضمون آئے گا اب سورہ بنی اسرائیل میں، جب ہم سماجی زندگی کے لیول پر پہنچیں گے، ابھی تو یہ تیسرے حصے کا پہلا سبق ہے جس پر ہم، کہ وہ بھی ایک معاہدہ ہے کہ انہوں نے جب وہ توانا تھے، ان کے اندر قوتیں تھیں، انہوں نے اپنی توانائیوں کو تم پر انویسٹ کیا، اب جب کہ وہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اما جب لغن عند کل کے بر آہد ہما او کے لا ہما، تو اب تمہیں ریپے کرنا ہوگا، اور یہ بھی اس چاہے وہ کبھی طے نہیں ہوا ہے لیکن ایک معاہدہ ہے. اچھا اسی معاہدوں کے لیے ایک ہمارا معاہدہ ہے جو ہم نے اپنے رب سے کیا ہے، وہ معاہدہ ہم وہ عہد الست کر کے آئے اس کائنات میں، اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں تو وہ تو عالم ارواح میں معاہدہ کیا تھا، الست تو میں رب میں تم قالو بلا، کیا میں ہی تمہارا مالک نہیں ہوں؟ پروردگار یقیناً تو ہی ہمارا مالک ہے. تو یہ معاہدہ وہاں ہوا، پھر اس معاہدے کی توثیق ہوتی ہے اس دنیا میں جب کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان کا اقرار کرتا ہے، اس نے اپنے اللہ کو اپنا رب مانا، تو یہ در حقیقت اس عہد فطرت یا عہد انس کی ریٹیفیکیشن ہے، اثر نو توثیق ہے جو میں کر رہا ہوں، رضیت باللہ ربن وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں راضی ہوں، میں نے قبول کیا شعوری طور پر، میں اپنے اس عہد انس کی توثیق کر رہا ہوں. یہ ایک عہد ہے، یہی عہد ہے جو ہم نماز کی ہر رکعت میں دہراتے ہیں، ایاک نعبد ویاک نستعین، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. اب آپ فرض کیجئے کسی معاملے میں بھی اللہ کی مرضی کو پسے کچھ ڈال کر اپنی مرضی کرا رہے ہیں تو اس عہد کے خلاف ہے کہ نہیں؟ یہ پائے عہد کہاں رہا؟ عہد تو توڑ دیا، عہد کیا ہے کہ تیرا حکم مانیں گے، تیری بندگی کریں گے، تیری فرما برداری کے روش اختیار کیے رکھیں گے، اور یہاں میں اپنی منمانی کر رہا ہوں، جو جی میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہوں، تو وہ تو اس عہد کی خلاف ورزی ہوگی. اسی لیے حضور نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جس میں ایفائے عہد نہیں ہے اس کا دین کہاں ہوگا؟ اس لیے کہ دین تو ایک معاہدہ ہے بندے اور رب کے مابین. یاد کرو اس میثاق کو، وستمو میثاق الذی واثقکم بہ، تمہارا جو قول و قرار اور میثاق ہوا ہے اللہ کے ساتھ، اسے یاد کرو. اذ قلتم سمعنا واطعنا، جبکہ تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. اب کہاں جاتے ہو؟ سب کچھ تم اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ، اب کہاں جاتے ہو؟ تمہارے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ سے اپنے اس عہد کو توڑو. تو یہ عہد کا توڑنا جو ہے، جس کے اندر یہ بس ہوگا وہ دین پر، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو ایک پیسے میں خیانت کرتا ہے وہ ایک لاکھ میں تو بدرجہ اولا خیانت کرے گا، اس نے تو اپنی ذات جو ہے ثابت کر دی. جو پیسے میں خائن ہے اس کے پاس آپ لاکھ رکھوائیں گے؟ تو جو چھوٹے چھوٹے عہد توڑ رہا ہے وہ زندگی بھر کا معاہدہ اللہ کے ساتھ کیسے نبھائے گا؟ پوری زندگی کا معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ کہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. تو جو چھوٹے چھوٹے وعدے کر کے توڑ دیتا ہے، وہ اتنا بھاری، اتنا کٹھن، اتنا ثقیل وعدہ جو ہے، معاہدہ اللہ کے ساتھ کیسے نبھائے گا؟ یہ ہے وہ اس حدیث کا مفہوم، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد. اب یہاں آ کر چھ اوصاف کا بیان تو مکمل ہو گیا. نماز چاہے اسے دو گنیں گے تو پھر سات بن جائیں گے، اول و آخر ہے، لیکن ایک مت سمجھیے، اقامت الصلاۃ، پھر تزکیہ نفس کے لیے مال صرف کرتے رہنا مسلسل، وقت کی قدر و قیمت کا احساس، اعراض عن اللفظ، ضبط نفس، ضبط شہوت، امانتوں کا پاس، ایفائے عہد، یہ تو وہ چھ چیزیں ہیں جو یہاں بھی ہیں اور سورہ معارج میں بھی ہیں. سورہ معارج میں ایک اضافی شے ہے، وہ اگر آپ وہاں پلٹیے اور وہاں پہنچ جائیے، والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. یہ ذکر جو ہے سورہ مومنون میں نہیں ہے. اب کوئی آیت بھی ایسی نہیں رہی کہ اس کا کوئی رب اور تعلق وہاں تلاش کرے. وہ تقابلی مطالعہ جو ہم نے دو اوصاف کے سلسلے میں کیا اس کا بھی یہاں کوئی امکان نہیں. غور کیجئے یہاں ایک عجیب حقیقت سامنے آئے گی. یہی اس تقابلی مطالعے کا فائدہ ہے. در حقیقت گواہی جو ہے یہ بھی ایک امانت ہے. یوں سمجھیے کہ یہاں ایک چیز کا ایک جو مضمر پہلو تھا جو چھپا ہوا پہلو تھا اسے اجاگر کر دیا گیا. اس میں جو امپلیکیشن موجود تھی اس کو ایک علیحدہ کیٹیگری کی حیثیت سے لے آیا گیا. ورنہ گواہی کیا ہے؟ یہ امانت ہے. آپ کسی وقوعے کے وقت موجود ہیں, آپ آئی وٹنس ہیں. اب یہ آپ کے پاس تمدن اور اپنے اس نظام انسانی جو اجتماعی نظام ہے اس کی ایک امانت ہے جس کا ادا کرنا آپ کے ذمے ہے. اگر آپ نہیں کرتے تو یہ در حقیقت امانت میں خیانت ہے. کوئی خوف کوئی لالچ اگر راستے میں آ گیا ہے اور آپ اس شہادت کو ادا نہیں کر رہے تو یہ اس امانت میں خیانت ہو رہی ہے. یہ ہے در حقیقت شہادت کا معاملہ. اور یہ چونکہ امانت میں موجود ہے لہذا سورہ مومنون میں اسے علیحدہ بیان نہیں کیا. البتہ اہمیت کے اعتبار سے اسے یہاں کھول کر بیان کر دیا گیا. اس کی بھی ایک بلند ترین سطح ہے, اسے نوٹ کر لیجئے. شہادت اللہ کا دین ہمارے پاس ایک گواہی کے طور پر ہے. اس گواہی کو دنیا کے سامنے پیش کرنا یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے. اقبال نے بڑا پیارا انداز اختیار کیا ہے جواب شکوہ میں, دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی. یہی گواہی کا لفظ ہے جو ہمارے دین کا پہلا قدم بنتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ گواہی سے باشرو ہوئی, یہ گواہی, یہ ٹیسٹی بنی. آئی ٹیسٹیفائی, میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس اعتبار سے دین کا نقطۂ آغاز گواہی اور دعوت اور تبلیغ, یہ جو ذمہ داری ہے امت کی اس کے لیے یہی اصطلاح استعمال ہوئی ہے. آج میں نے وہ دونوں آیات آپ کو شروع میں تقابلی مطالعے کی ایک مثال کے صرف کے طور پر بیان سنائی تھی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں گواہ بنایا, رسول نے گواہی ادا کر دی, اس نے گواہی دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اس نے گواہی دی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے, اس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہم نے ان کی گواہی کو اختیار کیا, اب یہ گواہی ہمیں دینی ہے پوری دنیا کے سامنے. یہی دعوت دین, تبلیغ دین, اقامت دین, یہ سارے جو ذمہ داریاں ہیں امت کی وہ در حقیقت اس ایک لفظ کے تحت درج ہو جاتی ہے, اس کے تحت آ جاتی ہے. تو یہ بھی اضافہ ہو گیا یہاں سورہ معارج میں کہ جس سے تعمیر سیرت کے اس پروگرام کو ایک ڈائریکشن مل گئی, ہدف معین ہو گیا. ہماری کلیکٹو جو جد و جہد ہے اس کا ہدف کیا ہے؟ گواہی ادا کرنا. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو دنیا میں اور لوگوں پر گواہی دو. پھر میں وہی مصرع پڑھ رہا ہوں, دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی. یہ گواہی باللسان بھی ہے, یہ گواہی بالعمل بھی ہے. ایک گواہی ہے جو زبان سے انسان دیتا اور ایک گواہی وہ ہے جو انسان اپنے عمل سے دیتا. آپ کا عمل یہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, آپ کا عمل یہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ محمد کے امتی ہیں, آپ کی صورت شکل یہ گواہی دے رہی ہے کہ آپ نے محمد کو اپنے لیے نمونہ مانا ہے. یہ حالی گواہی, یہ قولی گواہی, یہ عملی گواہی. گواہی کے اگر مختلف پہلوؤں کو آپ جمع کریں گے تو معلوم ہوا کہ دین کا ایک دوسرا مستقل شعبہ جو ہے وہ اس کے اندر اس عنوان کے تحت آ گیا. یہ ہے اب سارے وہ اوصاف, ان کو جمع کیجئے, ان کو اب سمجھیے کہ یہ فاؤنڈیشن ہے تعمیر سیرت کا پروگرام. اب اس سے انحراف جو ہے دو طرح سے ہو سکتا ہے. یا تو یہ ہے کہ ہماری فاؤنڈیشن جو ہے وہ نامکمل ہے, ہم نے ان میں سے دو تین چیزوں کو تو لے لیا اور باقی دو تین چیزوں کو چھوڑ دیا, تو جو تعمیر ہوگی وہ ناقص ہوگی. خشت اول چولہے معمار کا چاہ سوریا میرا بدی بات ہو, تو ایک طرف تو یہ ضروری ہوگا کہ یہ تمام اوصاف جو ہیں یہ ایک وحدت کی حیثیت سے تعمیر سیرت کے پروگرام کی بنیاد بنے. ان کی یہ جو جامعیت ہے اس کے اندر بڑی اہمیت ہے. اس لیے جیسا کہ میں نے اپنے اس کتابچے میں نجات کی راہ والا جو کتابچہ اس میں واضح کیا ہے کہ ایک نسخہ ہے, ایک حکیم نے لکھا, ڈاکٹر نے لکھا, اس میں چار دوائیاں ہیں. آپ نے اپنی مرضی سے ایک دوائی اس میں سے چھوڑ دی, چلو پورا فائدہ نہیں ہوگا, تین چوتھائی ہو جائے گا, چار کی بجائے تین دوائیاں میں لے لیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دوا جو آپ نے اس میں چھوڑ دی ہے اس کی وجہ سے یہ نسخہ اب نسخہ شفا نہ رہے, نسخہ ہلاکت بن جائے. بالکل ریورس بتائی دیجیے. اس لیے کہ فرض کیجئے کہ ایک دوا اس میں بہت تیز ہے, اس کے کچھ مضر اثرات بھی ہیں, اور اس میں کلیکٹو کے طور پر مسلح کے طور پر ایک اور دوا شامل کی گئی اور آپ نے وہ مسلح وہاں سے اڑا دیا, تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نسخہ ہلاکت بن جائے. تو جس طرح وہ گمبھیر پروگرام ہے انسان کی نجات کا جس کے چار اجزاء ہیں, ایمان, عمل صالح, تواسب الحق, تواسب الصبر, اسی طرح یہ انفرادی سیرت و کردار کا یہ ہماگیر پروگرام اگر سامنے نہیں ہوگا, اس میں سے اگر کوئی چیز بھی رہ گئی تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ چیز اپنی اہمیت کی حیثیت سے کس طرح کی پوزیشن رکھتی ہو, اور اس کو اگر ساقط کر دیا جائے یا نظر انداز کر دیا جائے تو اس پورے پروگرام کے جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ کس طرح سیبوٹاج ہو کر رہ جائے, وہ نتائج حاصل نہ ہو. تو جامعیت جو ہے اس کو آخر آپ سوچئے, اس کی طرف اشارہ آپ کو ملے گا. قرآن دو مقامات پر ان تمام مضامین کو کیوں لا رہا ہے؟ اس کا بھی یہ جو متشابہ ہے وہاں بھی یہی مضمون, یہاں بھی یہی مضمون, سوائے اس کے کہ ایک کا فرق ہمیں ملا کہ وہاں ایک اضافی چیز آئی سورہ معارج میں, اور غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ امانت میں موجود ہے, وہ اس کی ایک مضمر شے کو کھول دیا گیا ہے, ورنہ اصلاً وہ سورہ مومنون میں بھی موجود ہے. تو آخر کوئی حکمت ہے, حکمت بالغہ, حکمت الہیہ ہے یہ جس نے یہ نسخہ تجویز کیا ہے. اس میں سے اگر کسی حصے کو بھی ہم نے ساقط کر دیا تو پھر بہرحال نتائج جو بھی نکلیں گے وہ نتائج نہیں ہوں گے جو اللہ کو مطلوب ہے. جس رخ پر اللہ چاہتا ہے یہ انسانی سیرت و کردار کا پودا پروان چڑھے, نشو نما پائے, جو اوصاف اور خصائص اللہ چاہتا ہے, مرد مومن کا جو حیولہ ہے جو مطلوب ہے, عباد الرحمان کے جو اوصاف مطلوب ہیں, اس کے لیے جب تک کہ یہ پورا پروگرام سامنے نہ ہو نتیجہ وہ برآمد نہیں ہوتا. اب آخر میں دیکھ لیجئے, یہاں سورہ مومنون میں فرمایا اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. یہاں تو یہ تین آیات میں مضمون پورا ہوا, نہیں دو میں, اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. یہ وہ لوگ ہیں جو وارث بنیں گے. کس کے وارث؟ جن کو وراثت میں ملے گی جنت الفردوس, یہ اس کے وارث بنیں گے. اور یہ وراثت جو ہے یہ موقت نہیں ہے, عارضی نہیں ہے, یہ وراثت دائمی ہے, مستقل ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. ہم فیہا خالدون, یہ مضمون جو ہے سورہ معارج میں آیا صرف ایک آیت میں, اولئک فی جنات مکرمون. یہ ہیں وہ لوگ جن کا اکرام کیا جائے گا, جن کا اعزاز ہوگا, جن کا استقبال ہوگا, جن کے لیے تہنیت اور مبارکباد ہوگی. قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تو یہ وہ ہیں جن کا اعزاز و اکرام ہوگا اور جنتوں میں وہ داخل ہوں گے پورے اعزاز اور تکریم کے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں انجام کار کے اعتبار سے ان لوگوں میں شامل فرما دے. اپنے فضل و کرم سے ہماری کوتاہیوں کو بخشتے ہوئے اور ہماری کوتاہیوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات اب صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجئے, یہ درس تو اللہ کے فضل و کرم سے دو ہفتات میں پورا ہو گیا. اب اگلے دو ہفتوں میں یہاں نہیں ہوں,